تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی مکرم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محسن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دار الافتاء اہل سنت ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ہمارے مسائل چل رہے ہیں رہن یعنی گروی رکھنے کے مسائل۔ جو ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں جوائنڈ ہوئے ہیں اور آج انہوں نے اس سلسلہ دیکھا، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سب سے پہلے اس کی تعریفات وغیرہ سنوائیں گے۔ یہاں پر ہم یہ ترکیب کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل گروی سے کیا مراد ہے، گروی جو چیز رکھی جائے، گروی یہ کتنے افراد میں ہوتی ہے اور کیا کیا اس کے مسائل ہیں، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم شامل کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ اسلامی بھائی بھی سلسلے میں یہ شامل ہوئے ہیں اور یہ بھی ماشاءاللہ علم دین حاصل کرنے کے اس جذبے کے تحت یہاں پر ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہمارے دار الافتاء کے اسلامی بھائی، پچھلے سلسلے کو کچھ لیتے ہوئے یہ ارشاد فرمائیں کہ گروی سے کیا مراد ہے، یہ کتنے افراد میں ہو سکتی ہے اور یہ جو آپس میں یہ ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جائے، تاکہ یہ کچھ ہمارا ریوائز ہو جائے دوبارہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ گروی یہ عام طور پہ ہماری اردو زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، گروی رکھوانا، عربی زبان میں اس کو راہن، راہ نون، راہن اس کو کہا جاتا ہے۔ رہن سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی قرضہ لینا چاہتا ہے، اس کو کسی رقم کی ضرورت ہے، لیکن جس سے بھی وہ قرضہ لینا چاہتا ہے اس رقم دینے والے شخص کو اپنے قرضے کی وصولی پر اطمینان نہیں ہو رہا، وثوق نہیں ہو رہا کہ مجھے میرا دیا ہوا یہ قرضہ
واپس
ملے گا یا نہیں، تو اس بات کی ضمانت اور کفالت کے لیے قرض لینے والا مقروض وہ اپنی کوئی قیمتی چیز قرض دینے والے کے پاس رکھواتا ہے۔ تو اس عمل کو گروی رکھوانا یا رہن رکھوانا کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ دو سے زیادہ افراد میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی قرض لینے والے دو افراد ہوں، دینے والا ایک ہو، تو یوں تین بظاہر افراد ہو گئے۔ تو اس طرح متعدد بھی ہو سکتے ہیں، کم از کم دو افراد کے مابین یہ عقد اور یہ عہد و پیمان ہوتے ہیں کہ میں یہ قرض آپ کو دے رہا ہوں، اس کے اگینسٹ آپ بطور ضمانت کوئی قیمتی چیز رکھوائیں۔ تو جو قرض لے رہا ہوتا ہے، یعنی جس کو پیسوں کی حاجت ہوتی ہے اور قرض لے رہا ہوتا ہے، اس کو راہن کہا جاتا ہے۔ راہن کا معنی کوئی چیز گروی رکھوانے والا، تو یہ قرض لے کر کوئی چیز گروی رکھواتا ہے تو اس کو راہن کہیں گے۔ اور جو اس کے مد مقابل شخص ہوتا ہے اس کو مرتہن کہیں گے، یعنی وہ شخص جو پیسہ دیتا ہے اور اپنے پیسے کے اگینسٹ وہ بطور ضمانت کوئی چیز رکھ لیتا ہے، تو اس کو مرتہن کہا جاتا ہے۔ اور وہ چیز کے جو گارنٹی کے طور پہ بطور ضمانت رکھوائی جاتی ہے اس کو مرہون کہا جاتا ہے۔ تو مرہون وہ شے جو بطور ضمانت رکھی گئی، راہن وہ جو قرض لے کر کوئی چیز رکھوائے، اور مرتہن وہ جو پیسہ دے کر کوئی چیز بطور گارنٹی ضمانت رکھے۔ یہ تین چیزیں ہیں عام طور پہ جس کا استعمال ہوتا رہتا ہے۔
صحیح، اور پچھلی مرتبہ ہم نے مثال بھی کچھ بنائی تھی کہ جیسے میں راہن بن گیا تھا کہ میں نے چیز گروی رکھوائی ہے، ہمارے دار الافتاء کے اسلامی بھائی یہ مرتہن بن گئے تھے اور وہ چیز جو ہے یہ مرہونہ کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ گروی رکھی ہوئی چیز اگر یہ ہلاک ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر میں نے آپ کو چیز رکھوائی، یہ ہلاک ہو گئی، اس کا کیا ہوگا؟
دیکھیں، اس میں جو چیز میرے پاس آپ رکھوائیں گے، یعنی آپ راہن میں مرتہن، تو جو چیز آپ بحیثیت راہن میرے پاس رکھوا رہے ہیں اس کی دو حیثیتیں ہیں.
صحیح.
ایک تو یہ کہ وہ چیز میرے پاس امانت ہے, یعنی جس طرح ایک ودیعت کو کوئی ہمارے سپرد کرے کہ یہ چیز آپ رکھ لیں میں کل لے لوں گا, تو جس طرح اس کا حکم ہوتا ہے کہ میں اس میں تصرف نہیں کر سکتا.
ٹھیک.
تو اسی طریقے سے آپ کی جو مرہونہ شے ہے اس کو میں اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا. ٹھیک ہے, وہ میرے پاس ایک طرح سے یوں امانت ہے کہ اس میں تصرف نہیں کروں گا, لیکن یہ چیز چونکہ میں نے آپ کو قرضہ دیا ہے اور اس قرضے کے اگینسٹ میں نے یہ چیز آپ کی رکھی ہے, تو ایک طرح سے یہ چیز شرعی اصطلاح میں اس کو کہا جائے گا کہ مرہونہ شے مضمون ہوتی ہے. مضمون ہوتی ہے, مضمون کا مطلب جس کے نقصان ہونے پر تاوان بھرا جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو اب یہ سوال یہ ہوا کہ گروی رکھی ہوئی چیز ہلاک ہو گئی.
صحیح.
مثال کے طور پہ آپ نے مجھ سے قرضہ لیا اور زیور آپ نے رکھا.
صحیح.
اب وہ زیور میرے گھر سے چوری ہو گئے, اب اس صورت میں میں اب آپ کو کیا دوں گا کیا لوں گا؟ تو اس کا شریعت مطہرہ نے یہ طریقہ بیان فرمایا ہے کہ یہ دیکھیں گے کہ گروی رکھی ہوئی چیز کی قیمت کتنی ہے.
صحیح.
آپ نے قرضہ جو مجھ سے لیا ہے وہ کتنے کا ہے؟ بالفرض آپ نے 100,000 روپے مجھ سے قرضہ لیا.
ٹھیک.
اور اس کے اگینسٹ آپ نے زیور میرے پاس رکھوایا, اب اس زیور کی قیمت ہے 100,000 روپے.
صحیح.
اگر وہ 100,000 روپے کا زیور چوری ہو گیا تو اب گویا مجھ پر 100,000 روپے دینا لازم ہوا.
صحیح.
لیکن چونکہ 100,000 روپے آپ مجھ سے پہلے ہی بطور قرض لے چکے ہیں تو آپ میرے 100,000 روپے کے ذمہ دار ہیں دینے کے, اس چیز کے ہلاک ہونے کی وجہ سے میں ذمہ دار بن گیا دینے کا, تو اب حکم یہ ہوا کہ نہ آپ 100,000 روپے مجھ سے لیں اس زیور کے اگینسٹ اور نہ میں اپنے قرضے کا آپ سے مطالبہ کروں. تو یہ تو صورت
برابر
کہ جب قرضے کی اور مرہونہ شے کی قیمت برابر ہو. اگر اس کے علاوہ دو صورتیں اور ہو سکتی ہیں کہ قرض والی قرضے کی قیمت کم تھی, مثلا میں نے آپ کو 50,000 روپے قرضہ دیا اور آپ نے میرے پاس وہ زیور رہن رکھوایا تھا وہ تھا 100,000 روپے کی مالیت کا.
صحیح.
تو اب اس صورت میں 50,000 روپے جو میں نے آپ کو قرض دیا ہوا ہے اس زیور کے قیمت میں سے 50,000 روپے وہ تو ہو گئے برابر.
ٹھیک.
یعنی اب میں آپ سے 50,000 کا مطالبہ نہیں کروں گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تو میرے پاس جو زیور رکھوایا تھا
وہ
تو 100,000 روپے کا تھا, تو 50,000 تو اکول ہو گئے.
ٹھیک.
لیکن جو مزید 50,000 روپے کی مالیت ہے اس زیور کی, تو شریعت مطہرہ نے قرضے کی مقدار سے جتنی زائد قیمت اس مال مرہون کی ہوگی اس کو امانت بنا دیا.
ٹھیک.
اب گویا کہ میرے پاس جو آپ کا مال مرہون ہے اس کی دو جہتیں ہیں, اگر میرے قرضے سے اس کی قیمت زیادہ ہے تو جتنے قرضے کی قیمت ہے اتنی حیثیت اس کی مضمون ہے, اور جتنا میرے قرضے سے ابو ہے اس کی قیمت ہے تو وہ میرے ہاتھ میں امانت ہے.
ٹھیک.
اور چونکہ چوری ہوئی ہے اور چوری انسان باقاعدہ چیز کو محفوظ رکھتا ہے, چھپائی ہوئی چیز محفوظ چیز کو کوئی چوری چھپے لے جائے تو اس صورت میں تاوان لازم نہیں ہوتا. اگر امانت رکھی ہوئی چیز اس طرح ضائع ہو گئی تو یوں اس مرتہن پہ یعنی مجھ پہ آپ کے جو 50,000 روپے زائد بنتے ہیں تو میرے ہاتھ میں امانت ہیں, تو اس لیے مجھ پہ کچھ بھی لازم نہیں ہوگا. اور اگر تیسری صورت یہ ہے کہ مال مرہون کی قیمت اگر قرضے سے کم ہے, مثلا آپ نے مجھ سے 100,000 روپے قرضہ لیا اور جو آپ نے زیور رکھوایا تھا وہ 80,000 روپے کا تھا, تو اب یہ زیور گم ہو گیا, تو اب اس صورت میں میرے 100,000 روپے میں سے 80,000 روپے لیس ہو گئے.
ٹھیک.
یعنی 80,000 روپے اب میں آپ سے نہیں لوں گا, جو 20,000 روپے آپ کے پاس زائد رہ گئے تو وہ اب آپ مجھ کو ادا کریں گے.
یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ جو 50,000 روپے زائد کی صورت میں جو بنتے ہیں جسے امانت قرار دے دیا گیا, تو کیا اگر اس نے حفاظت سے رکھے تھے تو اب اس کے اوپر دینا لازم نہیں ہے نا؟ وہ 50,000
حفاظت سے اگر رکھے تھے تو پھر اس کے اوپر دینا لازم نہیں ہے, اور اگر اس نے ایسے کھلے آسمان رکھ دیا اس طرح رکھ دیا کہ کوئی بھی آ کے اٹھا کے لے جائے.
صحیح.
تو اس صورت میں 50,000 روپے کی جو مالیت قرض کے مقابلے وہ تو برابر ہو
گئی,
لیکن جو اضافی 50,000 روپے کی جو مالیت ہے چونکہ وہ ہے امانت.
صحیح.
اتنی مالیت امانت ہے, اور امانت میں اگر کوتاہی پائی گئی, زیادتی پائی گئی امین کی طرف سے, تو وہ اس ہلاکت کی صورت میں اس کا تاوان بھرتا ہے. تو اگر میں نے حفاظت نہیں کی اور وہ چوری ہو گیا تو اس صورت میں اضافی جو 50,000 روپے کی مالیت ہے اس زیور کی وہ میں بھروں گا, اس کو تاوان بھرنا کہا جائے گا.
اچھا مثال کے طور پہ حضرت اب ایک سوال یہ ہے کہ میں رہائن ہوں, ٹھیک ہے, مجھے پیسے چاہیے تھے میں نے آپ سے, اگر یہ چیز ہلاک ہو گئی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا, ایسی کوئی شرط آپ نے
میں لگانا
لگا آپ لگائے بالفرض, ٹھیک ہے, تو اس طرح کی کوئی شرط یہ لگائی جا سکتی
ہے؟ یعنی ذمہ دار نہ ہونے کا مطلب یہ ہے, یعنی میں یہ شرط لگا دوں کہ بھائی میں آپ کو 1,00,000 روپے دے رہا ہوں, یہ جو زیور آپ رکھوا رہے ہیں اس کی حفاظت, یعنی اس کی ذمہ داری یوں کہ اگر یہ چوری ہو جائے کچھ بھی ہو جائے تو میرے ایک جو قرض کے پیسے ہیں وہ کھڑے رہیں گے.
صحیح,
یعنی یہ چوری ہو جائے کچھ بھی ہو جائے میرا قرض نہیں ڈوبے گا.
ٹھیک,
اگر اس طرح کی کوئی شرط مرتہن لگاتا ہے, یعنی قرض دینے والا لگاتا ہے کہ آپ کا یہ پیسہ یا آپ کا یہ زیور اگر گم ہو گیا تو میرے قرضے میں سے پیسے کم نہیں ہوں گے, میں اس کا ذمہ دار نہیں بنوں گا, تو یہ شرط لگانا باطل ہے. یہ شرط لگا بھی دے تب بھی اگر وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے تو اس کا ضائع ہونا قرض کے مقابل ضائع ہونا کہلائے گا.
ٹھیک,
اب اس کی تین صورتیں جو بیان کی ہیں اس کے مطابق ہوگا.
اچھا, گروی رکھی ہوئی چیز سے مرتہن, یعنی میں نے آپ کے پاس چیز گروی رکھوائی, آپ مرتہن ہیں, تو اس سے نفع حاصل کرنے کے اوپر آپ نے پچھلی مرتبہ کافی ساری باتیں بتائی دی, مگر سوال یہ کہ مثلاً وہ اب جو جیسے مکان ہے جو رہن رکھوایا گیا اس کو مرہونہ کہیں گے, مکان ہے مرہونہ, اب اس میں رنگ و روغن کروا لے تو کیا اس کے عوض وہ اس کے اندر, جیسے میرا گھر ہے میں نے آپ کو دیا, اب آپ نے اس میں رنگ کروا لے تو آپ کیا اس میں رہ سکتے ہیں؟
دیکھیں, اس میں رنگ روغن کروانا یہ میرے اوپر لازم تو تھا ہی نہیں.
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے, تو آپ نے جس کنڈیشن میں مکان میرے پاس گروی رکھوایا اور اس کو دے کر آپ نے رقم 5,00,000 روپے حاصل کر لی, یہ قرض آپ نے دیا, تو یہ جو مکان مرہونہ ہے اب اس کی حفاظت بس میری ذمہ داری ہے.
ٹھیک
ہے, اب اس میں رنگ و روغن کرنا یہ مجھ پہ لازم نہیں تھا, لیکن اگر میں نے رنگ و روغن کر دیا اس کو اس قابل مزید بنا دیا کہ وہ اس میں رہائش رکھنا آسان ہو, تو میرا یہ کام کرنا مجھے رہائش رکھنے کا فائدہ نہیں دے سکتا, یعنی اس کو میں ہیلا بنا لوں کہ چونکہ میں نے رنگ و روغن کروا لیا, دروازہ تھوڑا ٹوٹا ہوا تھا ویلڈ کرا کے اس کو صحیح کرا دیا, بیسن خراب تھا اس کو صحیح کرا کے اور نل وغیرہ بھی لگا دیے, تو اب میں رہائش رکھ لوں.
صحیح,
تو ان چیزوں کو یا تو یہ اجرت تصور کر رہا ہے کہ میں نے یہ کام کر دیے یہ گویا ہوا اجرت اور اب اس اجرت کے بدلے میں میں رہائش رکھ لوں, تو یہ گروی رکھی ہوئی چیز میں اس طرح سے مینٹیننس کروانے کو اجرت تصور کرنا اور اس سے نفع اٹھانا یہ جائز نہیں ہے کہ رہن اور اجارہ, رہن اور اجارہ کے ایک چیز رہن بھی رہے اور رہن ہوتے ہوتے وہ اجارے پر بھی لے لی جائے.
اجارہ یعنی کسی کو
کسی چیز کے منفعت کو عوض کے بدلے میں حاصل کرنے کا نام اجارہ ہے, جیسے نارمل طریقے سے مکان کرائے پر دیتے ہیں, مکان کرائے پر دیتے ہیں تو مکان کی منفعت کرایہ دار حاصل کرتا ہے اور اس منفعت کے بدلے میں وہ ہمیں کرایہ دیتا ہے.
صحیح,
تو اب گویا یہ یعنی مرتہن, یعنی میں مکان میں رنگ و روغن کرا کے مینٹیننس کروا کے میں گویا یہ تصور کروں کہ یہ میں نے سمجھو آپ کو اس مکان میں جو ایک ہفتے ایک مہینے میں رہوں گا اس کی یہ اجرت, تو اس کو اجرت قرار نہیں دے سکتے اور اس طرح اس کو اجارے پر بھی نہیں لے سکتے.
صحیح,
تو مرہونہ شے اجارے پر اگر لی تو اس صورت میں پھر وہ رہن ہونے سے نکل جائے گی. تو کسی شے کے رہن ہونے کی حالت میں اس کو اجارے پر نہیں لیا جائے,
اجارہ یعنی رینٹ پہ,
رینٹ پہ اگر رینٹ پہ گیا تو پھر وہ رہن ہونے سے نکل گیا,
نکل گیا,
تو رہن ہوتے ہوئے اجارہ نہیں ہو سکتا.
ٹھیک,
رہن برقرار رہتے ہوئے.
اچھا حضور, یہ سارے معاملات مسائل یہ تو دو مسلمان آپس میں کریں تو یہ تھا, اب ایک سوال ہے کہ گروی رکھوانے والا اگر غیر مسلم ہو تو اب اس کی چیز سے نفع حاصل کر سکتے ہیں؟
وہ کام کے جو دو مسلمانوں کے درمیان عقد فاسد ہو, شریعت مطہرہ اس عقد کو تسلیم نہ کرتی ہو, تو ایسا عقد فاسد اگر مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان
عقد فاسدہ, یعنی کوئی ایسا ایگریمنٹ کہ جس کو شریعت نہ مانتی,
شریعت مطہرہ نے اس کو قبول نہیں کیا, تو باہم جو کانٹریکٹ ہو رہا کسی چیز کا عقد عہد یا معاہدہ ہو رہا ہے, تو اس کے اندر مثال کے طور پہ جیسے ایک آدمی ایک لاکھ روپے کسی کو قرض دیتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ایک لاکھ روپے قرض دے اور ساتھ میں یہ شرط لگا دے کہ بھائی جب آپ واپس کرو گے تو 5,000 روپے زیادہ کرنا، یعنی 1,05,000 روپے واپس لوں گا، تو یہ جو ایک کانٹریکٹ ہوا، عقد ہوا، عقد قرض، تو یہ معاملہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ نہیں کر سکتا. لیکن اگر یہی چیز مسلم اور غیر مسلم کے مابین ہو رہی ہو اور نفع مسلمان کی طرف آ رہا ہو، مثلا ایک آدمی 1,00,000 روپے کسی کو قرض دے غیر مسلم کو اور اس غیر مسلم سے کہے کہ واپسی میں 1,05,000 روپے لوں گا، اور اس چیز پہ غیر مسلم بھی راضی ہے کہ اس کی وقتی ضرورت پوری ہو رہی ہے اور 1,05,000 روپے اس کو بعد میں دینا کوئی مشکل بھی نہیں ہے اور وہ اسے بالکل ایگری ہے، تو اس طرح ایک مسلمان کا غیر مسلم سے اضافی 5,000 روپے لینا جائز. لیکن فقہ کرام یہاں پہ اس بات کو ضرور ملحوظ رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اپنے 1,00,000 روپے کے اوپر جو 5,000 روپے لے رہا ہے اس کو سود نہ سمجھے، کیونکہ لا ربا بین المسلمی والحربی، حربی کافر اور مسلمان کے مابین اگر اس طرح کا جو اضافی لین دین ہوتا ہے، شریعت مطہرہ نے اس اضافے کو سود مانا ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے
بھائی، ایک غیر مسلم کا اپنا مال اپنی خوشی سے مسلمان کو دینا ہے، اب اس مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو لیتے وقت سود نہ سمجھے. تو یہ ایک عقد فاسد جو دو مسلمانوں کے مابین ناجائز تھا، مسلم اور غیر مسلم کے مابین جائز ہوا. اب آتے ہیں رہن کی طرف. تو رہن کے اندر ایک آدمی نہیں دو مسلمان، میں آپ سے مکان رہن لوں اور اس مکان میں کہوں کہ جب تک آپ قرضہ نہیں دو گے میں مکان میں رہتا رہوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر میں کسی غیر مسلم کو قرضہ دوں 1,00,000 روپے اور اس سے کہوں کہ بھائی مکان گروی رکھواؤ اور اس مکان میں میں جب تک آپ قرضہ نہیں دو گے میں رہائش رکھوں گا،
صحیح،
تو اس طرح وہ غیر مسلم بھی اس کی چونکہ ضرورت پوری ہو رہی ہے وہ مجھ کو 1,00,000 روپے مجھ سے لے کر مکان میرے حوالے کر دیتا ہے، اب اس مکان میں میں رہوں، رہائش رکھوں یا اس کو کرائے پر دے دوں، ٹھیک ہے، یا کچھ بھی اپنے تصرف میں لاؤں، تو یہ میرے لیے جائز ہے. اب مجھے اس کام کو سود نہیں سمجھنا، کیونکہ لا ربا بین المسلم والحربی، حربی اور مسلمان کے مابین سود نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے، بڑی آپ نے اچھی رہنمائی اس حوالے سے فرمائی. امید ہے مدنی چینل کے ناظرین اس کو سمجھ گئے ہوں گے کہ کافر کے ساتھ جو گروی رکھنے کے مسائل ہیں، اسی طریقے سے اس سے فائدہ حاصل کرنے کے معاملات ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے اور اس کا ایک الگ پورا چیپٹر ہے. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ اگر اپنی چیز یہ رکھوائی ہے قرض لے کر کہ اگر میں 1 سال میں آپ کا قرض ادا نہ کر دوں تو آپ اس چیز کے مالک ہو جائیں گے، اب اس کا کیا حکم ہے؟
اس طرح بھی بعض لوگ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، کہ میں ہی سمجھ لوں، میں نے آپ کے پاس سونا رکھوایا اور کہا کہ آپ 1,00,000 روپے دے دیں، اب 1 سال میں میں اگر آپ کو نہ لوٹا سکوں تو اب یہ چیز آپ کی ہوگی.
جی، تو یہ جو آپ نے اس شرط پہ اور ہم دونوں کے درمیان اس طرح یہ اگریمنٹ ہوا کہ 1 سال کے اندر اگر آپ نے پیسے ادا نہیں کیے تو اب یہ جو زیور ہے یہ 12 ماہ تک تو سمجھو آپ کا ہے، لیکن اس کے بعد اگر پیسے نہیں ملے مجھے تو یہ اب میرا ہو جائے گا، اب میں اس کو بیچوں کچھ بھی کروں فل اتھارٹی مجھے حاصل ہوگی. آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو شریعت مطہرہ میں اس کے لیے جو ہمارے فقہ کرام نے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بیع الوفا،
بیع الوفا،
ہاں اس طریقے کار کو بیع الوفا کہا جاتا ہے. تو لیکن فقہ کرام نے اس کے متعدد احتمالات بتائیں کہ یہ شرعی روح سے ہے کیا چیز.
ٹھیک ہے،
کہ اگر میں قرضہ آپ کو 12 مہینے میں نہ لوٹا سکوں تو پھر یہ آپ کی ہو گئی، یعنی مجھے پیسے مل گئے میری چیز آپ کے پاس ہو گئی، جیسے خرید و فروخت ہوتی ہے. تو اس طریقے کار کو فقہ کرام نے بیع الوفا کے نام سے ذکر کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی مختلف اقوال کے یہ حقیقت میں ہے کیا.
صحیح،
اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے کئی اس کے احتمالات بیان کیے، فقہ کرام نے بیان کیے، اور اس پہ سب کا اتفاق ہوا علماء کا کہ یہ بھی رہن ہی کی صورت، یہ بھی رہن ہی کی صورت ہے. اب اس زیور کو یہ کہ ہم کہیں کہ خرید و فروخت 12 مہینے کے بعد ہو جائے گی، تو خرید و فروخت ان عقود میں سے ہے، ان سودوں میں سے ہے کہ جو معلق نہیں ہو سکتے، جو معلق نہیں ہو سکتے، یعنی ہونا ہے تو ابھی ابھی ہونا ہے،
یعنی یعنی
اسی وقت
ہم نے طے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے
یہ چیز سودا ہو گیا یعنی کہ اب یہ چیز آپ کی ہو گئی یہ چیز میری ہو گئی
یعنی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ 12 مہینے کے بعد یہ چیز اب آپ کی ہوئی اور اب میری ہوئی
تو یعنی ابھی ہم ایسا کوئی معاہدہ کریں کہ خرید و فروخت معلق ہو جائے 12 ماہ پہ
ٹھیک ہے
تو ایسا نہیں ہو سکتا ہاں اجارہ کرائے پر لینا یہ ہو سکتا ہے جیسے عام طور پہ ہوتا ہے
کہ ہم
مکان کرائے پہ لیتے ہیں 11 مہینے کے لیے لیکن ابھی 11 مہینے کب سے اسٹارٹ ہوں گے
صحیح
کب سے اسٹارٹ ہوں گے تو اس کے اندر ہم پیشگی کر سکتے ہیں مثال کے طور میں اور آپ یہ آپس میں طے کرتے ہیں کہ میں نے آپ کا مکان 1 مئی سے کرائے پر لیا 11 مہینے کے لیے
ٹھیک ہے
تو ابھی درمیان کے جو 20 دن ہیں
وہ انڈرسٹینڈنگ
یہ بھی آپ کے ہیں
ٹھیک ہے
وہ مکان ابھی آپ کا ہے
صحیح ہے
لیکن جب 1 مئی آئے گا تو اب وہ کرائے پر میں لے لوں گا تو ہم نے 20 دن پہلے ہی اجارے کا معاہدہ کر لیا اب یہ مکان 1 مئی سے سمجھو میرے کرائے میں آ گیا تو یہ اجارہ پیشگی ہو سکتا ہے بات کے لیے لیکن خرید و فروخت معلق نہیں کر سکتے کہ اگر ایسا ہوا تو یہ سودا ہو گیا نہیں ہوا تو نہیں ہوا ایک ہے وعدہ بے
ایک وعدہ ہے بے ٹھیک ہے
کہ آپ یہ مال جب آپ کے پاس آ جائے تو مجھے بتا دینا میں آپ سے خرید لوں گا
ٹھیک ہے
ابھی سودا نہیں ہوا
صحیح ہے
میں نے خریدا نہیں ہے آپ نے بیچا نہیں ہے
صحیح
وعدہ ہو رہا ہے
صحیح
کہ کریں گے یہ کریں گے پیشگی کہ بس میں نے آپ کو وہ چیز فلاں تاریخ کو میں نے آپ کو یہ سودا بیچ چکا یعنی وہ فلاں تاریخ آئے گی سمجھو وہ چیز آپ کی ہو گئی اور اتنے روپے مجھے دے دینا تو یہ ہے معلق کرنا
صحیح
ٹھیک ہے تو خرید و فروخت معلق نہیں ہوتی تو بیع الوفا میں یہی چیز پائی جا رہی ہے کہ 12 مہینے کے اندر اندر پیسے دے دیے تو ٹھیک ہے نہیں دیے تو پھر یہ زیور میرے ہو گئے تو اب یہ زیور گویا میں نے خرید لیے تو ابھی 12 مہینے تو گزریں گے اس سے پہلے ہی ہم نے خرید و فروخت کو 12 ماہ پہ معلق کر دیا تو خرید و فروخت تعلیق کی صلاحیت نہیں رکھتی اس لیے یہ بے نہیں ہے اب کیا ہے اب میں نے زیور لیے بغیر آپ کو قرضہ دینا نہیں تھا اور آپ کو بھی پتا تھا کہ بغیر کچھ رکھوائے پیسے ملنے نہیں تھے تو یہ رہن ہی میں تو ہوتا ہے تو اس طرح کی جو صورتیں ہیں وہ رہن کہلاتی ہیں
اچھا اس صورت کے اندر یعنی ہم جو آپ نے یہ فرمایا کہ آپ اس چیز کے مالک ہو جائیں یہ ہم کر ہی نہیں سکتے
یعنی میں مالک اس وقت کے کانٹریکٹ میں میں مالک بنا ہی نہیں
ٹھیک ہے
12 مہینے گزرنے کے بعد بھی وہ چیز آپ کی ہی ملک رہے گی میں 1 لاکھ روپے کا ہی آپ سے مطالبہ کروں گا ہاں اگر ہم اب 12 مہینے گزرنے کے بعد اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو میں نے آپ کے پاس زیور رکھوایا تھا نا وہ آپ خرید لیں
صحیح
پیسے یعنی اب میں خرید لیں اور پیسے بس جو میں نے لے لیے تھے وہ لے
ہو گئے یعنی میں نے جو سونا رکھا تھا آپ کا بھائی یہ جو 1 لاکھ روپے کے عوض یہ آپ سونا رکھ لیں
جی
ٹھیک ہے نا تو یہ اس سے یہ ہو جائے گا
جو 1 لاکھ روپے اب آپ دینے تھے نا آپ کو آپ کے پاس دین چڑھ گیا قرض چڑھ گیا تو اب اس دین کے بدلے میں میں زیور اب اگر کہوں کہ وہ سودا ہمارا اب ہم میں خرید رہا ہوں پیسے وہ تو آپ کو میں 1 لاکھ روپے دے چکا ہوں نا وہ اس میں سے اکول کر لیں
ٹھیک ہے
تو اب سودا ہو سکتا ہے لیکن اس وقت 12 مہینے پر معلق کر کے یہ جو زیور کا معاملہ ہوگا تو یہ رہن کہلائے گا اس صورت میں 12 مہینے تک میں اس کا مالک نہیں بنوں گا 12 مہینے گزرنے کے بعد بھی مالک نہیں بنوں گا ہاں 12 ماہ پورے ہونے کے بعد اب اگر میں لینا چاہتا ہوں تو نئے سرے سے سودا کر سکتا ہوں
ٹھیک
اسی وقت
یعنی بہت یہ آسان یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ بھائی یہ زیور میں ان کو دوں اور یہ کہوں کہ بھائی اس وقت جو ہے نا یہ اگر آپ مجھے 1 لاکھ روپے دیں اگر میں 1 لاکھ روپے آپ کو واپس دے سکا تو ٹھیک اور نہیں دے سکا تو یہ سونا آپ کا ہوا یہ اس وقت نہیں ہو سکتا پہلے یہی کیا جائے گا کہ میں اپنا سونا دوں گا یہ مجھے 1 لاکھ روپے دیں گے جو ہمارا یہ طے ہوا ٹھیک ہے اب اگر 12 ماہ گزرنے کے بعد میں پیسے نہیں دے سکتا اب اس وقت یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جو آپ نے مجھے 1 لاکھ روپے دیے تھے اس کے عوض آپ یہ سونا یہ خرید لیں آپ قبول کر لیں
تو یہ کہنا کہ 16 ہوگی
یہ جی جی
16 ہوگی کیونکہ آپ کے بھائی 1 لاکھ روپے کا ارینج نہیں ہو پا رہا ٹھیک میں زیور آپ کو بغیر پیسے لیے تو دوں گا نہیں آپ میں سکت بھی نہیں ہے دینے کی اب آپ چاہتے ہیں چلیں زیور یہی رکھ لیں اور میرا دین ختم ہو جائے میں نے 1 لاکھ روپے اب میں دینے جو کی ذمہ داری وہ ختم ہو جائے تو اب یہ صلح ہو سکتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ ٹھیک ہے وہ جو قرضہ تھا اس کے بدلے میں نے یہ رکھ لیا
صحیح
تو یہ 12 مہینے کے بعد تو اس طرح ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے ابھی فی الحال رہن رکھواتے وقت یہ بے خرید و فروخت نہیں ہوگی 12 مہینے کے بعد بھی زیور کے آپ ہی مالک رہیں گے میں صرف اس 1 لاکھ روپے جو قرض دیا تھا اسی کا مطالبہ کر سکتا ہوں زیور میری ملک نہیں بنے گا
کافی باریک معاملات ہیں کافی باریک مسائل ہیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں, اور یہ سب سیکھنا دین کی ضرورت ہے. کہ آج کل دنیا کے اندر بہت سی صورتوں کے اندر یہ گروی رکھنے کے معاملات ہوتے ہیں, عموماً سونے چاندی کے اندر یہ بہت کیے جاتے ہیں, بہت ہوتے ہیں یہ معاملات, سونا رکھوا کے گروی یہ لیا جاتا ہے. مگر جو گروی یوں سمجھے کہ پیسہ لیتے ہیں, وہ جو سونا ان کے پاس ہوتا ہے وہ اس کو مختلف صورتوں میں بعض اوقات استعمال کر لیتے ہیں, اس سے نفع بھی حاصل کرتے ہیں. اور یہ ہم ساری چیزیں سن رہے ہیں کہ آخر اس کے احکامات کیا ہیں.
بینکوں وغیرہ میں بھی,
بینکوں میں تو یہ بس میں اس کو یہ چل پڑیے, اور آج کل یہ کافی سارے ایڈز لگے ہوئے ہیں, اور بالخصوص زرعی طور پر, زرعی حوالے سے, یعنی کسانوں کو ان کو قرضے یہ دیے جا رہے ہیں. تو اب یہ کیا صورتحال ہوتی ہے اس طرح, وہ ظاہر بات ہے وہ تو استعمال کریں
کہ سونا رکھوائیے
ٹھیک ہے
اور پیسے حاصل کیجیے. تو اب یہ سونا رکھے بغیر وہ پیسے دے نہیں رہے
ٹھیک ہے,
اور پیسے حاصل کرنے والے کو پتا ہے کہ بغیر سونے رکھوائے مجھے پیسے ملیں گے نہیں. تو یہ رہن کی صورت ہے. اب یہ ہے کہ بینکوں میں کیا شرائط اس کے بارے میں لاگو کی گئی ہیں, تو فی الحال اس کا علم نہیں ہے کہ وہ آگے مزید لین دین کے کیا شرائط و قوانین انہوں نے طے کیے ہیں. تو اس لیے فی الحال ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بینکوں میں آپ سونا رکھوائیں اور پیسے حاصل کریں, ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہے رہن, اور رہن کے اپنے شرائط سارے پائے جانے چاہیے تبھی وہ رہن کا عمل درست ہوگا. اگر کوئی شرن خامی پائی گئی تو چاہے زید بکر کوئی بھی رہن رکھوائے یا بینک ہو یا کوئی بھی کرے, تو یہ طریقہ کار پہ اگر شریعت کے خلاف ورزی اس میں ہو رہی ہے شرائط و قوانین میں, تو پھر وہ طریقہ جائز نہیں ہوگا.
مدنی چینل کے ناظرین کے لیے عرض یہی ہے کہ اگر ایسے کسان اسلامی بھائی ہمارے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور یہ معاملات ہیں کہ آپ کو بینک سے قرضے مل رہے ہیں, تو سب سے پہلے اس کی شرائط کو دیکھ لیں, کچھ سمجھ نہ آئے تو ہمارے دارالافتاء سے رابطہ کریں تاکہ آپ کسی غیر شرعی کام کے اندر نہ پڑ جائیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراضگی والے کاموں میں ہم نہ جا پڑیں, کہیں چھوٹی سی رقم حاصل کرنے کے لیے ہم سے گناہ نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ اور معمون فرمائے. اچھا, بات چل رہی تھی مکان کی, تو راہن یا مرتہن اس میں سے کوئی بھی مکان مرہونہ کو بیچ سکتا ہے یا نہیں؟ میں نے مکان رکھوایا آپ کے پاس,
اس میں یوں سمجھیں کہ راہن یعنی آپ نے مکان میرے پاس رکھوایا تھا, میں نے آپ کو قرضہ دیا تھا,
صحیح,
تو اس صورت میں اگر آپ میری اجازت کے بغیر سودا کرتے ہیں
ٹھیک ہے,
تو جب تک میں اجازت نہیں دوں گا آپ کا یہ سودا موقوف رہے گا.
اچھا,
یعنی کہ مشتری آپ جس کو بیچیں گے
ٹھیک ہے
خریدنے والے کو, تو خریدنے والے کی ملکیت میں وہ مکان ابھی جائے گا نہیں جب تک کہ میں آپ کے کیے ہوئے سودے کو ایگری نہ کر لوں.
ایگری نہ کر لوں ٹھیک
ٹھیک. تو اب میں اگر اجازت دے دوں گا تو اس صورت میں وہ سودا ہو جائے گا, اب مشتری کی ملک میں وہ مکان چلے جائے گا,
مشتری یعنی خریدنے والا,
خریدار کی ملک میں وہ مکان چلے جائے گا. ایک صورت یہ ہے کہ آپ یا تو میرا قرضہ مجھے دے دو
ٹھیک ہے,
جس کی وجہ سے میں مکان گویا روک سکتا ہوں,
وہ
قرض ہے, آپ قرض دے دیں تو مکان لے لیں
ٹھیک ہے.
تو آپ نے اگر قرض دے دیا تو اس صورت میں آپ کا جو کیا ہوا سودا تھا وہ درست ہو گیا. اگر آپ قرض نہیں دیتے تو جب تک میں اجازت نہیں دوں گا اس وقت تک یہ سودا مکمل نہیں ہوگا, یعنی میں اس سودے کو اگر کینسل کرانا چاہوں تو کوشش کر سکتا ہوں.
اچھا, اب یہ صورتحال اگر آپ کے ساتھ ہو کہ آپ اسے بیچیں, تو
اگر میں اس مکان کو بیچنا چاہتا ہوں, یعنی آپ نے قرضہ دیا ہی نہیں ہے, میں پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں کب قرضہ ملے گا, چلو اس مکان کو بیچو اور اپنے پیسے کھڑے کرو, تو آپ کی جب تک اجازت نہیں ہوگی تو یہ میرا کیا ہوا سودا بھی موقوف رہے گا,
یعنی وہ سٹینڈ رہے گا ایز اٹ از,
میرا کیا ہوا سودا بھی رکا رہے گا. اگر آپ نے جائز کر دیا تو وہ جائز ہوگا, اگر آپ نے جائز نہیں کیا تو وہ سودا یعنی آپ نے کہا کینسل کر دیا, بھائی آپ کو اطلاع ملی کہ میرا مکان بک گیا, آپ کو اطلاع ملتی ہے آپ نے کہا میں نے یہ سودا کینسل کیا, تو میرا کیا ہوا سودا ختم. اب اگر میں نے پیسے لے لیے تھے خریدار سے, پیسے لے لیے تھے, تو ان پیسوں کا ذمہ دار میں ہوں آپ نہیں ٹھیک, تو اب وہ پیسے میں واپس کروں گا, آپ نے مکان واپسی کروا لیا, اب جو پیسے میں خریدار سے لے چکا تھا میں واپس کروں گا. تو اس میں یہ کہ یعنی راہن ہو یا مرتہن دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے کی اجازت کے بغیر اگر مکان سیل آؤٹ کر دیتا ہے مال مکان مرہونہ مکان, تو وہ بے موقوف رہے گی. راہن آپ کا بیچنا میری اجازت پہ, میرا بیچنا آپ کی اجازت پہ, لیکن فرق اس میں یہ ہے کہ اگر میرے بیچے ہوئے مکان کو آپ نے فسخ کر دیا سودا, اجازت نہیں دی,
ختم کر دیا.
آپ کو اطلاع ملی کہ میں نے مکان بیچ دیا اور آپ نے اگر وہ سودا کینسل کر دیا, رضامندی نہیں ظاہر کی, تو وہ باطل ہو گیا.
ٹھیک ہے.
لیکن اگر آپ نے اپنا مکان بیچ دیا,
صحیح,
تو مجھے حق کے حبس حاصل ہے, اس مکان کو روکنے کا حق حاصل ہے, کیونکہ یہی تو وہ مکان تھا جس کے بلبوتے پہ مجھے قرضہ ملنا تھا. تو میں اس مکان کے کیے ہوئے سودے کو روک سکتا ہوں,
صحیح,
لیکن باطل نہیں کر سکتا. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ سودا کینسل کیا, تو میں مرتہین ہوں, میرا آپ کا کیا ہوا سودا اپنے مکان کا میں کینسل نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے.
بس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ سودا میں موقوف رکھوں گا, یعنی کہ خریدار کی ملک میں وہ مکان جانے نہیں دوں گا. اب ایک ہی صورت آپ کے پاس رہ گئی کہ آپ مجھے میرا قرضہ دے دیں, آپ کا کیا ہوا سودا نافذ ہو جائے گا.
صحیح. اچھا, یا ایک کال آئی ہوئی ہماری, اب کال سنا دیجیے. جی, صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علیہ وسلم. گزارش ہے, یہ لوگ جو ہے زمین ہوتی ہے نا کچھ, وہ دیتے ہیں, یہ آپ کے لیے گروی ہے, تو ہر سال اس میں وہ گندم ہو یا جوار ہو یا وہ کاٹتے رہتے ہیں, دیتے رہتے ہیں, تو پیسے اتنے محفوظ ہیں ان کے, جتنے اگر 10,000 میں ہے نا, 10,000 ان کا محفوظ ہے. تو جس وقت یعنی 2-4 سال بعد وہ اگر لیں تو وہ 10,000 روپئے واپس کرتے ہیں, زمین وہ دیتے ہیں نا, تو یہ اس میں کیا ہے, یہ ہمیں جو دانے وغیرہ یا یہ گندم وغیرہ کاٹ رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے؟
زمین جو
جس طریقے سے آپ, ہم اور آپ اس وقت مکان کو رہن سمجھ رہے ہیں,
اس طریقے سے وہ زمین کو,
یہ تو شہری حضرات کرتے ہیں اس طرح مکان اس طرح لینا دینا, جو ہمارے گاؤں گوٹ کے افراد ہیں
وہ زمین کرتے ہیں,
وہ زمین کرتے ہیں. اب دیکھیں, اس کے اندر پہلے نارملی صورت کے میں آپ کو قرض دے کے زمین لے لیتا ہوں اور بطور رہن.
صحیح.
اب میرا جو 10,000 روپے یا 10,00,000 روپے جو میں نے آپ کو قرض دیا ہے, وہ جوں کا توں رہے گا.
ٹھیک ہے,
اس میں کمی نہیں ہو رہی.
نہیں ہو رہی.
لیکن میں جو جب تک آپ 2-4-5 سال جب تک میرا پیسہ نہیں دے رہے, تو میں اس زمین میں کھیتی باڑی کر رہا ہوں, فصلیں تیار کر رہا ہوں اور خوب کما رہا ہوں.
صحیح.
تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے, یہ مال مرہون سے نفع اٹھانا ہے.
نفع اٹھانا,
اور یہ نفع یقیناً قرض کی بنا پر ہے.
ٹھیک.
کیونکہ اگر میں نے اس کو 5,00,000 روپے قرض نہ دیا ہوتا, تو کبھی بھی کوئی اتنی بڑی زمین مجھے کھیتی باڑی کے لیے نہیں دیتا.
صحیح.
تو یہ جو کھیتی باڑی کی اجازت ملی ہے, وہ 5,00,000 روپے کی وجہ سے ملی ہے. وہ کلو قرضن جرہ منفعتن فہو ربا, بحکم حدیث جس قرض کے ذریعے سے نفع حاصل ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ نفع سودی نفع ہے. تو اس لیے مال مرہون یا زمین مرہونہ کو کھیتی باڑی میں مصروف کر کے خوب فصلیں اگانا, یہ سود ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے. اور اس طرح جتنا بھی فائدہ حاصل کیا, اس سب نفع کو صدقہ کرنا واجب ہے. یہ ہے مال خبیث.
صحیح.
اور مال خبیث اب کتنے لوگ کھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور اس طرح جو حرام کاموں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو ان سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے.
اچھا, اور اگر حضرت یہ جیسے اس کے اندر مرتہن جیسے آپ کے پاس ہوتی اور آپ فصل لگا دی, یہ نہ ہو اور زمین آپ کو دی, آپ نے اس کے بدلے پیسے مجھے دی, کسی انڈرسٹینڈنگ کے اندر میں اس میں فصل لگا سکتا ہوں؟
اب چونکہ زمین آپ کی تھی,
جی,
مجھے اس زمین میں حق کے حبس حاصل ہے. حبس معنی روکنا.
روکنا.
تو مجھے اس زمین میں آپ کو کوئی بھی کام کرنے سے میں روک سکتا ہوں.
ٹھیک.
ٹھیک. لیکن اگر میں چاہوں تو آپ کو اجازت بھی دے سکتا ہوں.
ٹھیک.
تو اگر میری اجازت سے آپ وہ زمین استعمال کر رہے ہیں, تو یوں ہو سکتا ہے.
ٹھیک.
یعنی مالک اپنی زمین سے فائدہ حاصل کرے, ہو سکتا ہے. ہاں, یہ نہیں ہو سکتا کہ اب میں آپ کو چونکہ 5,00,000 روپے دے چکا تھا اور زمین میں نے لی, اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کو کھیتی باڑی کرنی ہے تو آپ مجھے سالانہ,
جی,
آپ 10,000 روپے زمین کا کرایہ دیں.
ہاں,
یہ بھی ہوتا ہوگا.
یہ
فتاوی رسیہ شریف میں ایسے کئی مسائل ہیں.
صحیح.
کہ اس طرح لوگ کرتے ہیں کہ زمین آپ کی, میں نے آپ کو قرضہ دے کے زمین گروی رکھ لی, اب کھیتی باڑی کرنا آپ کا کام ہے, میرا تو ہے نہیں, تو اب میں آپ ہی کو وہ زمین گروی رکھی ہوئی آپ کو اجارے پہ دے رہا ہوں. مالک کو اس کی زمین اجارے پہ دی جا رہی ہے.
صحیح.
حالانکہ اجارہ کیا ہے؟ مل کے غیر.
صحیح.
مل کے غیر کا نفع عوض کے مقابل حاصل کرنے کا نام اجارہ ہے. یعنی ہم مکان کرائے پہ لیتے ہیں, رینٹ پہ ہم کسی کی چیز لیتے ہیں اور نفع حاصل کرتے ہیں, مد مقابل ہم پیسے دیتے ہیں.
صحیح.
تو مالک کو اسی کی چیز اسی کے منافع اور اس سے پیسے لے کر کوئی نہیں دے سکتا, تو اس طرح کا اجارہ کرنا ناجائز ہے. بہرحال یہ عقد رہن ان کا برقرار رہے گا,
اور اگر یہ کرنا درست نہیں ہے,
اجارہ جائز نہیں ہے. ہاں میں فری میں ویسے کہ آپ چاہو تو کھیتی باڑی کر لو تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن اس پہ میں آپ سے کچھ کما نہیں سکتا. یہ کمانا بھی دراصل وہی 5 لاکھ روپے قرض کی بنا پر ہوگا, اور قرض پہ جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ سود, تو یہ جائز نہیں ہوگا.
اچھا کئی جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن پاک رہن رکھوایا جاتا ہے,
ہو سکتا ہے
بعض صورتوں میں. اب یہ جو قرآن پاک مثال کے طور پر میں نے آپ کے پاس رہن رکھوایا, ٹھیک, اب اللہ کا کلام ہے یہ سارے معاملات, تو ایک تو یہ کہ آیا یہ رکھوا سکتے ہیں کہ نہیں رکھوا سکتے, کیوں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یہ رکھوایا جاتا ہے, اور اب جیسے آپ کے پاس ہے تو اس کیا اس سے تلاوت کر سکتے ہیں؟
اب اس کے اندر یہ کہ قرآن پاک یا احادیث کریمہ کی کتابیں
جی
یا بالفا فتاوا رضویہ کسی کے پاس رکھوا دیا,
ٹھیک ہے,
تو یہ رہن رکھوانا تو جائز ہے.
صحیح,
آپ نے قرضہ لیا قرآن پاک رکھوا دیا, آپ نے قرضہ لیا بخاری شریف رکھوا دی یا فتاوا شامی یا فتاوا رضویہ میرے پاس رکھوا دیا, تو اس کا رہن رکھنا تو جائز ہے. لیکن قرآن پاک کو پڑھنا یہ ہے نفع, قرآن پاک پڑھوں گا تو قرآن پاک سے یہ نفع حاصل کر رہا ہوں, تو اس صورت میں اگر راہن کی اجازت ہے تو ٹھیک ہے,
میری اجازت ہے تو ٹھیک.
جی جی, اگر آپ کی طرف سے اجازت ہوگی کہ میں پڑھ لوں فتاوا رضویہ آپ نے دیا تو میرا دل چاہ رہا ہے میں کچھ فتاوا پڑھ لوں, اگر آپ کی طرف سے اجازت ہے تو ٹھیک ہے, اور اجازت کے بغیر میں نہیں پڑھ سکتا. اور یہاں پر وہ سودی پہلو نہیں ہے,
صحیح,
بس اس میں یہ ہے کہ اجازت ہے تو میں پڑھ لوں گا, اور جتنی دیر تک میں پڑھوں گا اتنی دیر تک گویا یہ رہن والی چیز آریت کہلائے گی.
صحیح,
آریت یعنی کسی کو ہم فری میں کوئی چیز استعمال کے لیے دے دیں, جیسے کتابیں پڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں, تو اس کی حیثیت وہ ہو جائے گی کتابوں کی یا قرآن پاک پڑھنے کی اجازت, یہ وہ سودی نفع والی صورت نہیں بنے گی, یہ آریت کے زمرے میں کہلائے گی. جب تک میں پڑھ رہا ہوں تو آریت ہے, پڑھنا موقف کیا تو پھر یہ بن گیا دوبارہ رہن.
ٹھیک, اچھا یہ ارشاد فرمائے کہ جو یہ مرہونہ شے اگر زیورات ہوں, جیسے میں نے آپ کے پاس زیورات رکھوا ہے, اب ان پر زکات کا کیا ہوا؟
یعنی میں دوں گا آپ دیں گے, 1 لاکھ روپے کا زیور رکھوایا اور قرضہ لے لیا, تو اب یہ آپ تو مجھے دے ہی نہیں رہے ہو, 5 سال گزر گئے,
صحیح,
تو اب اس کی زکات کون دے گا؟
کون دے گا؟
مالک کون ہے؟
میں ہوں مالک.
مالک آپ ہیں, میں مالک نہیں ہوں.
نہیں مالک,
تو یہ 5 سال جو میرے پاس رہا میں مالک تو ہوں نہیں,
ٹھیک ہے,
اور زکات کس پہ ہوتی ہے؟
مالک
پر ہوتی ہے, تو میں مرتہن ہوں, مجھ پہ زکات لازم نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
آپ پر بھی زکات نہیں ہے.
اچھا,
آپ اگرچہ مالک ہیں,
صحیح,
لیکن آپ کی یہ ملک تام نہیں ہے.
تام کسے کہیں گے؟
ملک تام کا مطلب یہ کہ یہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
بھائی یوں سمجھے کہ یہ اگر میرے پاس سے زیادہ ہو جائے تو آپ کے اوپر سے قرضہ ختم ہو جائے گا, تو ایک طرح سے یہ آپ کی ملک میں تو ہے لیکن برائے نام.
صحیح,
اگر وہ ہلاک ہو گیا زیور تو آپ کے اوپر سے اتنا قرضہ لیس ہو گیا ادلا بدلا.
صحیح,
تو یوں سمجھے ملک ہے لیکن برائے نام, ملک تام نہیں ہے,
مکمل اس کی وہ آپ نہیں ہے, مالک نہیں.
زکات کے شرائط میں سے ایک شرط ہے ملک تام ہونا, یعنی وہ چیز آپ کے قبضے میں ہونا, آپ کے قبضے میں ہونا یا آپ کے وکیل کے قبضے میں ہونا, پھر اس کی کچھ صورتیں مزید آ جاتی ہیں. تو رہن والی چیز کے بارے میں فقہ کرام نے فرمایا کہ اس کی زکات گزشتہ کتنے ہی سال گزر جائیں, نہ راہن پہ زکات ہے نہ ہی مرتہن پہ زکات ہے.
اچھا کوئی جانور گروی رکھوایا جائے, تو مثال کے طور پہ گاؤں میں بھینسیں رکھواتے ہیں, یہ کرتے ہیں سارے معاملات, اب اس کا جو خرچہ ہے ظاہر بات ہے وہ کھاتی ہے پیتی, یہ کس کے ذمہ ہوگا؟
یہ جب اونٹ پالا تو دروازہ بھی بڑا رکھنا پڑے گا. تو اب میں نے اگر آپ کو جو قرض دیا اور اس کے اگینسٹ مجھے چونکہ قرض کی وصولی پہ اطمینان نہیں تھا, آپ سے بھینس مانگ لی, اب میرے ذمے کیا ہے؟ کیا اس کو چارہ دینا, اس کو پانی پلانا, یہ سب چیزیں کیا میں اپنے پیسوں سے کروں گا؟ تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ میرے یہ بھینس یا گائے یا کوئی بھی گھوڑا اس طرح کی چیز میرے ہے حفاظت میں,
ٹھیک ہے,
اب حفاظت سے متعلق جو بھی خرچے ہو سکتے ہیں وہ میرے ہیں, کیونکہ آپ سے بھینس یا گھوڑا یا خچر وہ میں نے اپنے لیے لیا ہے, آپ کے لیے نہیں لیا,
ٹھیک ہے,
تو اس چیز کا جو حفاظتی خرچہ ہے، یعنی اب میں اس بھینس کو کسی اپنے گھر ہے نہیں میرے پاس، تو میں کسی کے گھر میں ایک کمرہ میں نے لے لیا یا کوئی جگہ لے لی کہیں اس کو باندھ دیا، یا گھوڑا لیا تو کوئی استبل یا کسی جگہ باندھ دیا، یا کوئی کار آپ سے گروی رکھوا لی ہو، کوئی گیریج وغیرہ ہے نہیں تو کسی کی دکان میں یا کسی جگہ پہ میں نے اس کو رکھوا لیا رینٹ پہ، تو یہ چونکہ میں نے اپنے لیے رکھوایا نا، تو اس حفاظت کے حوالے سے جتنے بھی خرچے ہیں وہ مرتہن پہ لازم ہیں،
آپ پہ لازم،
مجھ پہ لازم ہے. رہا معاملہ کہ اب یہ بھینس رکھی ہوئی ہے تو ایک سال تک یہ چارہ بھی کھائے گی، تو یہ بھینس ملک کس کی ہے؟
میری.
تو اس بھینس کی بقا میں جتنے خرچے ہیں،
ٹھیک ہے،
اس کے زندہ سلامت رہنے کے لیے جو چارہ ہوگا، جو پانی ہوگا، اس کا خرچہ آپ برداشت کریں.
اچھا اچھا،
اب گاڑی جیسی چیزوں کے اندر تو چونکہ بقا کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہوتا، تو وہ تو حفاظت کے لیے پھر اب مجھے کوئی جگہ
کرائے پہ
لینی پڑے گی، کرائے پہ، تو اس کا کرایہ میں افورڈ کروں گا، آپ کے اوپر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ چیز میں اپنے لیے لے رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں لے رہا.
اب گاڑی میں اگر بالفرض انجن بنوایا تو؟
اب انجن بنوانا تو یہ کیوں بنوایا ہے؟ کیا میں اس گاڑی کو استعمال کرنے کے لیے بنوا رہا تھا؟
اس میں میرا فائدہ ہوگا، یعنی وہ گاڑی برقرار رہے گی اس پر.
اب اس میں آپ کے لیے کیا ہے نا، تو یہ مجھ پہ لازم تھا نا انجن بنوانا، مجھے تو کوئی آپ کھوکا بھی دے دیتے گاڑی کا، اسٹرکچر بھی دے دیتے، میرے لیے وہی کافی تھا، کیونکہ اس کی بھی کچھ نہ کچھ تو مالیت ہوتی ہی ہے.
ہمارے کئی سوالات یہ ہو گئے. دار الافتاء اہل سنت کا یہ سلسلہ، مدنی چینل کے دیگر سلسلے، بالخصوص مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.